بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان المبارک کے دنوں میں بعض لوگ بوریت کی شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں، بالعموم وقت افطار کے قرب میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جیسے طبیعت میں ایک تکدر ہے اور کچھ بوریت کا احساس ہے۔ قرآن مجید انسان کے جمالیاتی حس کو بھی مخاطب بناتا ہے اور اس بوریت کا گویا ایک علاج تجویز کرتا ہے۔ قرآن مجید کے فہم میں اس جمالیاتی پہلو کی بھی ایک اہمیت ہے، جس پر آج ہم اپنے شرکاء کی مدد سے اس کو سمجھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور جناب احمد جاوید صاحب عثمانی۔ احمد جاوید صاحب، کسی کلام کو سمجھنے کے لیے، بالخصوص قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، کسی انسان کے اگر ادب کو سمجھنے کی جمالیاتی حس کا ہونا ایک مطلوب چیز ہے یا ایک اضافی چیز ہے؟
جی، انتہائی درجے میں مطلوب چیز ہے۔ آپ قرآن شریف کے نزدیک نہیں پھٹک سکتے، یعنی قرآن شریف اپنے قرب کے لیے جن کوالیفیکیشنز کا لازماً متقاضی ہے، ان میں ایک بہت بڑی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ آپ کا ادبی ذوق بہت تربیت یافتہ، بہت کڑھا ہوا اور بہت پختہ ہونا چاہیے۔ قرآن شریف اپنی بیان ہونے کی جہت سے، یعنی جس چیز کو ہم کہیں گے کہ یہ بیان کا شاہکار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں مین وصف جمالیاتی ہے۔ قرآن ایک جمالیاتی معجزہ ہے جو لفظ کے تمام امکانات کو ایکسپلور کروا دیتا ہے، اور یہی ادب ہے جو آپ کو سکھاتا ہے کہ ادب لفظ کی تہداری اور لفظ میں موجود امکانات کی دریافت کا ایک آلہ ہے، اور اس دریافت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو سیٹسفیکشن ہے، وہ اگر آپ اس سے مانوس نہیں ہیں تو قرآن شریف تو پھر آپ کے لیے ایک دوسری زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے قریب آنے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ مطلب یہ
جیسا ایک قرآن مجید کے مفسر کے لیے اگر اس بات کا ہم اثبات کریں، تو قرآن مجید کے مفسر کے لیے لازم ہے کہ وہ عربی زبان کے ادب، بلکہ ایک عمومی ادب کا ایک اچھا شوق اور ذوق رکھتا ہو، ورنہ وہ قرآن کے معنوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات صحیح ہے؟
اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یعنی میں تو اس کو بلکہ الٹ کر یہ کہوں گا کہ وہ شخص جو اچھا ادبی ذوق نہیں رکھتا، جس کی جمالیاتی حس تربیت یافتہ نہیں ہے، جو چیزوں کو اس زاویے سے نہیں دیکھتا جس سے اس میں حسن پیدا ہوتا ہے، لفظ اور معنی کے باہمی تعلق کو ایک اسپارٹ طریقے سے سمجھنے کا عادی ہے، اس کے لیے قرآن کے حریم میں داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایک عام آدمی کی حیثیت سے قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس کو اپنی نصیحت کے لیے ایک کتاب سمجھ کر اس کا مطالعہ کرتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن قرآن کا مفسر ہونا، قرآن مجید کا ترجمہ کرنا، قرآن مجید کی تفسیر کرنا، اس کے لیے یہ لازمی شرط ہے۔ یعنی باقی سارے شرائط جتنے بیان کیے جاتے ہیں، ان کو آپ کسی نہ کسی درجے میں نرم کر سکتے ہیں، اس کو تو کسی حال میں بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو المیہ ہوا ہے ہمارے ہاں کہ قرآن مجید کے فہم کے معاملے میں بہت کچھ لوگوں کے اندر انتشار فکر پیدا ہوا، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے بالعموم اس کتاب کو ترجمہ اور تفسیر کے لیے منتخب کیا، وہ اس کا اچھا ادبی ذوق نہیں رکھتے تھے۔ قرآن مجید زبان اور ادب کا معجزہ ہے۔ آپ عربی زبان اور خاص طور پر قرآن کی زبان سے واقف ہوں تو آپ اس کے سامنے گنگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ جو قرآن نے بعض موقعوں کے اوپر کہا ہے کہ اس جیسی ایک سورہ بنانا ہے، اس جیسی 10 سورتیں بنانا ہے، تو اس کے بارے میں وہ لوگ جو عربی زبان کے ادیب نہیں ہیں، وہ تو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیا چیلنج ہے، لیکن عربی زبان کے جو ادبا ہیں، بڑے ادبا، خواہ وہ مسیحی ہو خواہ وہ یہودی ہو، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ سوال ان کے یہاں نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کس شان کا کلام ہے، اس کے اندر کتنا حسن ہے، اس کے اندر کتنی بلاغت ہے، یہ اپنی بات کیسے بیان کرتا ہے۔ اور وہ جو بات ہے نا کہ ایک خطیب کے ہاں جو اظہار کا غیر معمولی غفور ہوتا ہے، یعنی جیسے چشمہ ابل پڑا ہے، یہ صورتحال ہے۔ دریاؤں کا زور، سمندروں کی روانی، یہ چیز آپ قرآن مجید میں پاتے ہیں۔ یہ تو گرفت میں نہیں آتی بعض اوقات۔ یعنی ایک مترجم اور ایک مفسر کے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ مفہوم تو ایک بڑی چھوٹی چیز ہے، اس کے یہ سارے زلال کیسے سمیٹے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ ادھر کو سایہ پڑ رہا ہے، ادھر کو سایہ پڑ رہا ہے، ادھر کو کلام جا رہا ہے، ادھر کو کلام جا رہا ہے، آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر رہا ہے، تو آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بالکل ایسے ہوتا ہے کہ ایسے آپ نے نگاہیں اٹھائی اور خیرہ ہو گئی سورج کو،
حیرت زدہ ہو گیا. یہ جو ادب کی شناسائی ہے قرآن مجید کے فہم میں، یہ اگر اتنی لازم اور ناگزیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معنی ہے اس کی دریافت کا عمل ترجمے سے تو ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید اصل میں چاہتا کیا ہے، کس اسلوب میں کلام کرتا ہے، اس کی ترجمانی ترجمے میں نہیں ہو سکتی.
ہاں نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ تفسیر میں بھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن میں معنی پریزنس کا نام ہے، لیکن ایک کرافٹڈ پریزنس، یہ کلام الہی کی شان ہے، تو وہ کرافٹڈ پریزنس آپ کنسیو کر ہی نہیں سکتے جب تک فہم اور احساس میں یکجائی نہ ہو. قرآن کی اگر آپ جمالیاتی شعور میں ناپختہ ہیں تو آپ قرآن کے قاری بننے کی اس شرط کو پورا کرنے کے لیے نااہل ہیں کہ قرآن فہم اور احساس کو یکجا کر کے متاثر کرتا ہے. قرآن کا کوئی مفہوم جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے محسوس ہونے کی بناوٹ ضرور رکھتا ہے. تو اس کے لیے بہت یہ ٹریننگ ادب دیتا ہے. ادب جو ہے وہ معنی کو پریزنس میں بدلنا سکھاتا ہے اور معنی کو پریزنس کے طور پر قبول کرنے کی استعداد میرے اندر بیدار کرتا ہے.
یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جاوید صاحب، قرآن مجید کی تفسیر جب ہم دیکھتے ہیں، اس کا اپنے قدیم لٹریچر کا بھی جب جائزہ لیتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک آیت کے ضمن میں ہمیں کئی طرح کے مفاہیم ملتے ہیں. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ متضاد مطلب بھی سامنے آ رہے ہیں. تو کیا یہ جو اختلاف ہے قرآن مجید کے فہم میں، یہ خود قرآن کے میسج کو کنوے کرنے میں، اس کو سمجھنے میں معنی نہیں ہے؟ اور کیا یہ لازم نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ ایک مفہوم تک رسائی ہمارے لے جائیں؟
مفسرین کا ایک گروہ وہ ہے کہ جو اپنے فہم کے مطابق متعین کر کے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہم جو کچھ سمجھے ہیں وہ یہ ہے، یا اگر کسی موقع کے اوپر وہ متعین نہیں کر پاتا تو آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ اس کلام میں یہ دو یا تین پہلو محسوس ہوتے ہیں، میں ترجیح دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. یہ اپنی عاجزی کا اعتراف ہوتا ہے. تو عام طور پر جلیل القدر مفسرین کا یہی طریقہ پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو تفسیریں عام طور پر سمجھی جاتی ہیں وہ اس نوعیت کی تفسیریں زیادہ تر نہیں ہیں، وہ اقوال کے مجموعے ہیں. وہ ایسے سمجھیں کہ جس طرح سے ایک آدمی نے جو کچھ موجود تھا قرآن مجید کے بارے میں اس کو جمع کر دیا، اس کو لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے. یعنی مثال کے طور پر طبری ہے یا ابن کثیر ہے، تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس آیت کے بارے میں مجاہد کا یہ نقطہ نظر تھا، اکرمہ کا یہ نقطہ نظر تھا، فلاں کا یہ نقطہ نظر تھا. وہ آپ کے سامنے سارا مواد رکھ دیتے ہیں جس میں مختلف اہل علم کی آراء آپ کے سامنے.
لیکن یہ جو اختلاف ہے اتنا زیادہ اس بات کو سمجھنے کا، جب ایک عام آدمی آج کے دور میں اس کو سامنے دیکھتا ہے اس لٹریچر کو، تو کیا وہ ایک ابہام کا اور اس کا شکار نہیں ہوتا؟
میرا خیال یہ کہ عام آدمی کو اس لٹریچر کی طرف اول توجہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ اصل میں اہل علم کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. عام آدمی جن چیزوں کو دیکھتا ہے، میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. ہمارے ہاں اردو زبان میں ترجمے کی روایت اردو زبان میں جو عام ہوئی، ویسے تو یعنی تاریخی لحاظ سے اس سے پہلے بھی تراجم ہوئے، شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے. تو شاہ صاحب نے اپنے ترجمے میں کیا ہر آیت کے نیچے چار یا پانچ معنی لکھے ہوئے ہیں؟ ایسا تو نہیں. کیا اس کے بعد جن لوگوں نے شاہ صاحب کے ترجمے کو اردو زبان کے ارتقاء کے ساتھ تھوڑا بہت ترمیم و تغیر سے گزارا، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، مولانا محمود الحسن صاحب ہیں، یا مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ہیں، وہی ترجمہ چلا آ رہا ہے نا، تو انہوں نے کیا کیا؟ یعنی کیا یہ بتایا آپ کو کہ ایک آیت کے تین یا چار معنی ہیں، یہ سب نیچے لکھ دیے ہم نے؟ ایسا نہیں ہے. جو آدمی بھی قرآن مجید کا ترجمہ کرے گا یا اس کی تفسیر کرے گا، وہ اپنی ترجیح کو اس کا موضوع بناتا ہے. ایسا ہی ہے. اسی لیے میں بار بار یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ چیز ان لوگوں کے ہاں شہرت پا گئی جو واقف نہیں ہمارے تفسیری لٹریچر سے. ایسا ہوتا نہیں ہے کبھی.
احمد جاوید صاحب، یہ بعض لوگ قرآن مجید کے اعجاز کا ایک پہلو کے طور پر اس بات کو لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام ہونے کی، اللہ کے کلام ہونے کی علامت ہے کہ ایک آیت کے کئی مطلب ہیں. یعنی یہ گویا اس کا ایک موزانہ بیان ہونے کی ایک دلیل ہے.
نہیں جی، بڑی ناسمجھی کی بات ہے. یہ تو اجزے کلام کی دلیل ہے. اس میں اعجاز کہاں سے؟ اس پہ تو متقدم عارض آ گیا. مراد واحد ہوتی ہے، کلام کی مراد واحد ہوتی ہے، اس مراد کی تشکیل کے جو کا جو عمل ہوتا ہے اس میں تہداری ہو سکتی ہے، اس میں وسعت ہو سکتی ہے، لیکن تمام تنوع اور تہداری جہاں منتج ہوگی وہ مراد واحد ہے، جس کو ہم معنی واحد کہیں. تو یہی قطعی دلالہ ہونے کا مطلب ہے کہ دلالت قطعی ہے، چاہے میرے احاطے میں اس کی تشکیل کا سارا عمل نہ آئے، جہاں وہ منتج ہوگا یعنی جو مراد قائل ہے، مراد منشاء متکلم ہے، وہ اگر واحد نہیں ہے تو پورا کلام جو ہے وہ مطلب بے معنی چیز ہے.
جیسے اگر اس بات کو میں یوں بیان کروں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، تو کیا یہ بات کی ٹھیک تفہیم ہوگی؟
یہ بات جس پہلو سے احمد جاوید صاحب نے فرمائی ہے اس پہلو سے بالکل ٹھیک ہے، یعنی متکلم کے سامنے ایک ہی مدعا ہے جس کو وہ ادا کر رہا ہے، لیکن ایک ہی مدعا کے ہرگز یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ ایک مدعا جس وحدت میں کھڑا ہے اس کے لحاظ سے آپ نے اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لیا ہے. اس کے اندر بھی معنی کی ایک دنیا ہوتی ہے، اس کے باہر بھی معنی کی ایک دنیا ہوتی ہے، اس کے گرد و پیش میں بھی معنی کی ایک دنیا ہوتی ہے، وہ اسی ایک نقطے سے پھوٹ رہی ہوتی ہے. دیکھیے، ایک وہ انتشار ہے جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کرائی کہ ایک آدمی نے قرآن پڑھا اور اس نے اس کے معنی ہی مختلف سمجھ لیے، مجھ سے یا آپ سے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن معنی وہی ہے، بات وہی ہے. ہم اس بات کو جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی عاجزی کی وجہ سے چند جملے بول سکتے ہیں، چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، بعض اوقات آپ اس کے اندر اترتے جاتے ہیں تو بے شمار اور پہلو نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں. اس میں جو چیزیں خالص ادبی نوعیت کی ہیں یا جس کا حسن ایسا ہے کہ اس کو شاید اس طرح کسی پروگرام میں بیان نہیں کیا جا سکتا، ان کو چھوڑ دیجئے. میں آپ کو قانونی آیات کی طرف توجہ دلاتا ہوں. قرآن مجید میں قانون بیان کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے، قانون بجائے خود ایک بڑی ریاضیاتی سی چیز ہوتی ہے، یعنی آپ نے بتانا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. آپ ذرا ان آیات کو دیکھیے. میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں گا کہ قرآن نے ایک مقام پر یہ بیان کیا کہ رشتے کون کون سے حرام ہیں. اب اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک فہرست ہے، یعنی اس کو کوئی بھی آدمی عربی جانتا ہے وہ اس کو سمجھ لے گا کہ یہ رشتے حرام ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. ایک یہ کہ قرآن نے اس کو بیان کیسے کیا ہے. اب بیان کی ایک خاص ترتیب ہے، آپ اس کے اندر اترتے چلے جاتے ہیں تو کئی کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ پر نمایاں ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ جو تہداری ہے کلام کی، یہ ہمیشہ موجود رہتی ہے اعلیٰ کلام کے اندر، اور اس کو آپ دریافت کرتے چلے جاتے ہیں. ممکن ہے میں اس کے کسی ایک پہلو کی طرف اشارہ کر سکوں، کوئی دوسرا تفسیر لکھنے والا اس کے دو اور پہلوؤں کی طرف اشارہ کر دے. یہ نہ انتشار ہے، نہ اختلاف ہے، نہ تاویل واحد کے یہ خلاف ہے. اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی بات ہی بالکل الٹ ہو گئی، دوسری ہو گئی، یا متکلم بیک وقت دو متضاد باتیں کہتا ہے، یہ کبھی نہیں ہوتا. یہ تو کسی کلام کا ایسا عیب ہے کہ قرآن مجید تو خیر بہت بلند کلام ہے، کسی عام اچھے انسانی کلام کی طرف بھی اس کی نسبت نہیں ہونی چاہیے.
ٹھیک بات. یعنی قرآن مجید کے مفہوم تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بات مانیں کہ وہ ایک ہی معنی تک ہماری رہنمائی کرتا ہے اور کسی انتشار فکر کی طرف ہمیں لے کے نہیں جاتا،
لیکن اس کی تہداری، اس کا تنوع، اس کا حسن، اس کے جو زلال ہے، جن جن پہلوؤں کو اس میں رہا ہوتا ہے وہ لا تحصا ہوتے ہیں، گنے نہیں جا سکتے.
لیکن ہاتھ میں نہیں آتا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ متضاد نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو
سمجھ بھی نہیں ہوتے، اسی وحدت سے پھوٹ رہے
ہوتے ہیں.
یعنی جیسے ہی آپ کو نیا پہلو دریافت کرتے ہیں اسی وحدت سے منسلک ہو جاتا ہے.
ٹھیک بات. یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. جیسے قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن نے اپنا ایک تعارف یہ کرایا کہ یہ فرقان ہے اور میزان ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کو قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر خود واضح کر دیا ہے. قرآن کا ایک عام طریقہ یہ ہے کہ وہ جب کسی بات کو اجمال میں بیان کرتا ہے تو دوسری جگہوں پر اس کی خود ہی تفصیل کر دیتا ہے. چنانچہ ہمارے ہاں تفسیر میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ اصول بیان کیا جاتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی مدعا کو دوسرے مقامات پر اجمال سے تفصیل میں بدل دیتا ہے. قرآن نے اپنے بارے میں یہ بات ایک مقام پر کہہ دی ہے، کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی یہ کتاب ہے کہ جس میں پہلے محکم بات بیان کی گئی، پھر اس کی تفصیل کر دی گئی علیم و خبیر خداوند کی طرف سے.
یہ کتاب متشابہن کا مطلب بھی شاید یہی ہے،
اس میں بھی یہی پہلو ہے، یعنی اس کے اور بھی بعض پہلو ہیں لیکن ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے. چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ اس کے معنی کیا ہے. اس کے لیے آپ رجوع کیجیے اس آیت کی طرف جو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کو بیان کرتی ہے سورہ بقرہ میں. وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کان الناس امتا واحدہ، لوگوں کے ہاں کوئی اختلاف نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین دیا، دین کی ایک روایت لے کر وہ دنیا میں آئے، یعنی وہ کسی اندھیرے سے زندگی نہیں شروع کر رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں انہوں نے زندگی کی ابتدا کی. اس کے بعد پھر ایک زمانہ گزرا کہ لوگوں میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنی کچھ تعبیریں اس میں شامل کرنا شروع کر دیں، دین کے بارے میں کچھ ابہام پیدا ہونا شروع ہوئے، تب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. اور جب نبیوں کا سلسلہ جاری کیا تو بتایا کہ وہ کیا کرنے کے لیے آئے. اس میں یہ بتایا گیا کہ بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، وہ انذار کرتے تھے، بشارت دیتے تھے. یہ بات بیان کرنے کے بعد بتایا کہ انزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. کتابوں کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے اختلافات میں فیصلہ کن ہو جائیں. اسی چیز کو ایک دوسری جگہ قرآن نے بیان کیا کہ اللہ الذی انزل انزل القرآن، اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان لیکون الناس بالقسط، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ ایک میزان ہے، ترازو ہے، کسوٹی ہے، اس پر آپ تول کر دیکھ سکتے ہیں کیا حق اور کیا باطل ہے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائے.
اس آیت میں میزان کو کتاب کے علاوہ ایک چیز کے طور پر تو نہیں بیان کیا؟
بیان کی باو ہے، یعنی یہ قرآن مجید کی زبان ہے، اس میں یعنی لفظ کا لفظ نہیں پایا جاتا. جس طرح بھی کے لیے، جس طرح بعد کی عربی زبان میں اذن کا لفظ استعمال ہوا، یہ قرآن کی زبان میں نہیں ہے. تو قرآن مجید کی زبان میں واو ہی ہوتی ہے جو اس کو بیان کرتی ہے. یہ بیان ہے کتاب کا، یعنی ہم نے کتاب نازل کی، یعنی یہ میزان نازل کی. اسی کو دوسری جگہ بیان کیا تبارک اللہ نزل الفرقان علی عبدہ، جیسے احمد جاوید صاحب نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ قرآن مجید میں فعل کے بجائے ایک اسم آ جاتا ہے بعض اوقات جو پورے معنی کے تمام پہلوؤں کو سمیٹ لیتا ہے. یہ بھی ایک خاص انداز ہے. وہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ دیکھیے شبلی کا ایک مصرع ہے کہ وہ جب واپس آئے لکھنؤ میں تو انہوں نے کہا کہ حالیہ شبلی شدم رندے غزل خان استم، اب میں شبلی ہو گیا ہوں، اب رندے غزل خان نہیں رہا. تو یہ شبلی ہو گیا ہوں، اصل میں ایک لفظ نے بہت کچھ ادا کر دیا. یہ ہے کسی، یعنی میں اگر بیان کرنا چاہوں اس کو تو ہو سکتا ہے 20 جملے میں یہ بیان نہ کر سکوں کہ شبلی ہو جانے کا مطلب کیا ہے. یہ سمجھ رہے نا یہ بات؟ تو قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت استعمال کیا گیا ہے. یعنی وہ بسا اوقات سادگی سے جب بات بیان کرتا ہے تو فعل کسی کا استعمال کرے، اس سے اوپر اٹھائے گا صفت کسی کا استعمال کرے گا، اور بعض جگہوں پر ایک اسم لے آئے گا جو اصل میں احاطہ کر لے گا بے شمار پہلوؤں کا. تو یہ طریقے قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے اختیار کیے گئے ہیں.
احمد جاوید صاحب، قرآن مجید فرقان ہے، میزان ہے، یعنی اس سے ہم یہ جانیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین تک رسائی کے اور دیگر جو ذرائع ہیں جن کی نسبت سے ہم دین کو جانتے ہیں، ان پر بھی قرآن کی حاکمیت قائم ہے.
کہ ظاہر ہے حق و باطل میں فرق کرنے کا جو
معیار ہے ہمارے پاس
جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے. اور جہاں بھی ہمیں التباس ہوگا، ہر محلے التباس پہ حکم اور حجت قرآن ہے. اور مطلب میں اصرار سے کہوں گا کہ صرف اور صرف قرآن ہے. تو کیونکہ حکم اور حجت کے وجود کا ثبوت قطعی ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف قرآن ہے. تو اس میں
جی احمد جاوید صاحب، اس بات کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی بعض آیات منسوخ ہیں، بعض ناسخ ہیں، تو یہ جو ناسخ و منسوخ کا عمل ہے یہ قرآن کے داخل میں ہے یا خارج میں بھی اس سے چیزیں؟
جی میں نے جتنا پڑھا ہے نا، اب ظاہر ہے اس میں تو میں کیا کہوں کہ جو ناسخ آیات ہیں وہ قرآن ہی میں موجود ہیں اور ایک خاص نظم کے ساتھ موجود ہیں جو بے تکلف انداز میں یہ بتا دیتی ہیں کہ ما قبل آیت منسوخ ہے.
ہاں خارج میں نہیں ہے اس کا کوئی ذریعہ خارج میں نہیں ہے.
خارج میں کیسے ہو سکتا ہے؟
تو ہم چاہیں گے کہ ناسخ و منسوخ کے مسئلے پر ہم اب اگلے پروگرام میں گفتگو کریں. آج کی شرکاء کا میں بہت شکر گزار ہوں جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور جناب احمد جاوید صاحب عثمانی، اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ ناسخ و منسوخ سمیت بعض دیگر عام مسائل پر ہم اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.